بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلى الله عليه وسلم. أيضاً گرامی، کربلا کی یہ خون چکاں داستان ششدیاں گزر گئیں اور ہم اسے ہر سال دہراتے ہیں، کیونکہ کربلا صرف تاریخ نہیں ہے. تاریخ ایک دفعہ دو دفعہ پڑھ لی جاتی ہے. کربلا ہماری تاریخ اگر صرف ہوتی تو ہم اتنا اسے نہ دہراتے. کربلا ہمارے علاج کا نام ہے، کربلا ہماری حیات ہے، کربلا ہماری زندگی ہے، وجہ بقا ہے کربلا. اس لیے اسے بار بار دہرایا جاتا ہے. آب حیات ہے کربلا، وہ آب حیات جو پیاسوں نے ہمیں دیا ہے. خود تشنلب دنیا سے چلے گئے. کربلا کیوں وجود میں آئی؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیوں برترین ہستی کائنات نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ کوئی معمولی ہستی تو حسین ابن علی کی نہیں تھی نا، عظیم ہستی. اس نے سب کچھ اپنا قربان کیا، تو سب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ عرض کیا عزیزو، پہلی محرم سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مختلف وجوہات جو بیان کی جاتی تھیں وہ کیا ہیں، اور خود حسین ابن علی نے اپنا مقصد کیا بیان کیا ہے. عرض کیا کہ جب مولا نے یہ قصد کر لیا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا ہی ہے، تو اس وقت جتنے تھے سب کی رائے یہی تھی کہ حسین کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. گھر والوں نے بھی یہی کہا، اپنوں نے بھی کہا، غیروں نے بھی کہا، دشمنوں نے بھی کہا، دوستوں نے بھی کہا، غیر جانبداروں نے بھی کہا. اکثر لوگ ہمدردی میں کہتے تھے کہ معلوم ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، نتیجہ اس کا اچھا نہیں نکلے گا. اچھا نہیں نکلے یعنی آپ کی جان کو خطرہ ہے. لیکن امام حسین جواب یہی دیتے تھے کہ ہمیں اپنی جان نہیں بچانا ہے، ہمیں دین خدا بچانا ہے، نہ میں حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے حکومت نہیں ملے گی، آپ کو حالات سازگار نہیں ہیں، مجھے پتا ہے حالات سازگار نہیں ہیں، نہ میں اپنی جان بچانے کے لیے جا رہا ہوں، کہ ہمیں معلوم ہے کہ مدینے میں تو جان بچنے کے چانسز زیادہ ہیں، میں اگر جا رہا ہوں تو دین خدا بچانے کے لیے. جن لوگوں نے امام حسین کو منع کیا ہے ان میں ایک نمایاں ہستی ہیں عبداللہ ابن عمر. میں ان کو اس لیے زیادہ کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان تمام وجوہات کو بیان کر دیا ہے جس کی بنا پر امام حسین کا مدینہ چھوڑنا لوگوں کے نگاہ میں صحیح قدم نہیں تھا. کچھ لوگوں نے کھل کے کہا، کچھ لوگ دبے الفاظ میں، انہوں نے کھل کے ساری باتیں کہہ دی ہیں کہ یہ اسباب ہیں جس کی بنا پر آپ کا مدینے سے جانا صحیح قدم نہیں ہے. مدینے میں آپ رہیے، مصلحت اسی میں ہے. چار وجہیں انہوں نے بیان کی تھیں. آپ کی خدمت درس کر چکا کہ کل عرض کیا تفصیل سے کہ ایک تو یہ کہ لوگ یہ جو ہے یزید کے ساتھ ہیں، عوام کا سپورٹ یزید کو حاصل ہے، تو جس کے ساتھ سب اسی کے ساتھ ہم بھی. آج کی یہ بہت ہی معقول وجہ مانی جاتی ہے کسی موقع کو اختیار کرنے، کیونکہ سب مانتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں. کل اس کو عرض کر دیا کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عوامی رائے محترم ہے کب؟ جب اس کے ساتھ حق ہو. اگر حق کا رنگ پایا جاتا ہے تو عوامی رائے محترم ہے، ورنہ اگر سارے کے سارے مل کے بھی کسی باطل کو حق کہہ دیں تو وہ باطل حق نہیں ہو جائے گا. ساتھ میں امام کی حدیث پیش کی تھی نا کہ آپ ہاتھ میں آخروٹ ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ جو ہے موتی ہے، تو کیا کہہ دینے سے آخروٹ موتی بن جائے گا؟ آپ کے ہاتھ میں موتی ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ آخروٹ ہے، تو کیا موتی آخروٹ بن جائے گا؟ موتی موتی رہے گا، آخروٹ آخروٹ رہے گا، کوئی کچھ بھی کہے. دوسرا ریزن جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یزید کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے اس کے پاس. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو عام طور سے دل کو لگتی ہیں، دل لگتی ہوئی بات ہے. دولت کا بہت بڑا مقام تھا اور ہے، البتہ دنیا والوں کی نگاہ میں، حق والوں کی نگاہ میں نہیں. کیا خوب شاعر کہتا ہے کہ مال شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ہے زعم باطل ہی صحیح، زعم باطل ہی صحیح، پھر بھی ہے دل لگتی ہوئی بات. مال دنیا ہو میسر تو خدا کچھ بھی نہیں. اس کے بعد جو جواب دیتا ہے شاہ، ہاں ہاں مگر سید سجاد نے ثابت یہ کیا، سیم و زر ہاتھ کے دھوون کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا میں تو اہل دنیا کی نگاہ میں تو یہی ہے نا، عزت کا معیار کیا ہے؟ دولت ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ دولت کے لیے. ہوگا کسی زمانے میں علم کوئی قابل قدر چیز ہوا کرتی تھی، خود علم یہ جو ہے مقصود ہوا کرتا تھا، اب علم مقصود نہیں ہے. علم تو ایک وسیلہ ہے، جس شعبہ علم سے پیسہ زیادہ مل سکے اس میں ایڈمیشن کے لیے جو بھیڑ لگی رہتی ہے، یہی ہوتا ہے نا، اسی کی قدر و قیمت بھی ہے. رشتہ کسی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کا ہے تو پوچھیں گے صاحب کیا تعلیم ہے، اچھی بات ہے تعلیم کے بارے میں پوچھنا، ان کا جی یہ پی ایچ ڈی ہے. کس چیز میں؟ کہا اردو زبان میں، اردو لٹریچر میں، یہ پی ایچ ڈی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے صاحب آئے، آپ کیا ہیں؟ یہ جو ہیں بی ٹیک ہیں، بیچلر آف ٹیکنالوجی ہیں. کس فیلڈ میں؟ کمپیوٹر سائنس میں. اچھا بی ٹیک ہیں. تو بی ٹیک کی اہمیت زیادہ ہے یا پی ایچ ڈی کی؟ علمی اعتبار سے، درجے کے لحاظ سے پی ایچ ڈی کی اہمیت زیادہ ہے نا، لیکن اردو میں پی ایچ ڈی کر کے پیسہ نہیں ملنے والا ہے، ایسا نہیں ملنے والا ہے. لیکن اگر وہ بیچلر ہی صحیح کمپیوٹر سائنس میں اگر ہیں تو جاب کے چانسز امکانات زیادہ ہیں. پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے، عزت و احترام بھی پیسے کی بنا پر ہے. خاندان میں بھی پوچھا انہی کو جاتا ہے جن کے پاس پیسہ ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر یہ نہیں ہے. اسلام نے نہ دولت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا ہے، نہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے. نہ دولت باعث عزت ہے، نہ غربت باعث ذلت ہے. اسلام کی نگاہ میں یہ دونوں امتحان ہیں. دولت بھی امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے. کبھی خدا دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی خدا دولت چھین کے آزماتا ہے. سورہ فجر، سورہ فجر وہ سورہ ہے جسے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ میرے جد امام حسین کا سورہ ہے، کیونکہ اسی سورہ میں وہ آیت ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اسی سورہ میں ہے نا، یہ میرے جد کا سورہ ہے. اس میں ہے دولت اور غربت دونوں کا تذکرہ ہے کہ دونوں کا مقصد کیا ہے. اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. دو حالت کو پیش کر رہا ہے. اللہ جب اپنے بندے کو، جب انسان کو آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، امتحان کے دو پرچے ہیں، ایک پرچہ نہیں ہے، دو پیپر ہیں امتحان کے. اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، پہلا پیپر یہ ہے اسے ڈھیر ساری دولت دے دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے دولت میں. ابھی کالج میں پڑھ ہی رہے تھے کہ کیمپسی میں جاب آ گئی، وہ بھی یہ جو ہے ملین ڈالر کا پیکج آ گیا کالج کے اندر ہی، ملین ڈالر کا پیکج. پورے نہیں سما رہے ہیں، نظر ہو دی جا رہی ہے، نیاز ہو رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. واہ کیا پروردگار نے نوازا ہے. البتہ وہ جو پروردگار کو پہچانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. خدا یا شکر تو نے یہ جو ہے نواز دیا. یہ پہلا پیپر تھا. اب دوسرا پیپر جب آیا، وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پہلا پیپر تھا دولت دے کر کے، دولت چھیننے والا امتحان آ گیا، اور جب پروردگار نے آزمانا چاہا تو اس کی روزی چھین لی. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، عزیزو ایک زمانہ تھا جب نوکری ملنا ہمارے ہندوستان میں مشکل ہوا کرتی تھی. پاکستان نے بھی غالباً ایسا ہی، چونکہ ہندوستان پاکستان تو ایک ہی ہے نا، فقط لکیر کھینچ دی ہے. لکیر کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ تہذیب وہی ہے، کلچر وہی ہے، سب ایک ہی چیز ہے. جو یہاں ہے وہی وہاں ہے، کوئی فرق ورق نہیں ہے. دونوں حکومتیں اپنا یہ جو ہے کیا کرے پروپیگنڈا کہ ہم تم سے آگے ہیں، لیکن بہرحال ہیں سب ایک ہی جیسے. پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سرکاری نوکری آسانی سے ملتی نہیں تھی، یہ جو ہے مل جاتی تھی تو پھر چھنتی نہیں تھی. کتنا ہی کرپشن کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، بہت سے بہت یہ جو ہے معطل کر دیے جاتے تھے. دو چار سال یہ جو ہے مقدمہ چلتا تھا، مقدمے کے بعد یہی جیت جاتے تھے، حکومت ہار جاتی تھی ہمیشہ، کہ حکومت کا وکیل پیروی کرتے ہی نہیں تھا، تو ہارنا تو ہے ہی ہے. اور جب جیتتے تھے تو پوری تنخواہ میں سود کے ملتی تھی. ہاں نقصان صرف ہوتا تھا رشوت کا، جتنے عرصے جاب میں نہیں رہے تھے وہ جو اصل آمدنی تھی، یہ جو ہے فضل ربی جسے کہتے تھے، فضل رب اثر نہیں ہوتا تھا. ورنہ آج کل کا تھوڑا ماحول بدل گیا ہے، آج کل جاب بڑی آسانی سے ملتی ہے، مگر جتنی آسانی سے ملتی ہے اس سے زیادہ آسانی سے چھنتی ہے. کب جاب چلی جائے کچھ پتا نہیں ہے. بہت اچھی جاب ہے، شاندار جاب ہے، خوش ہیں، اچانک شام کو آئے تو چہرہ اترا ہوا ہے، منہ لٹکا ہوا ہے، کیا وہ جاب چلی گئی کچھ پتا نہیں ہے. لہذا بہت سارے لوگ اب آج کل چھٹیوں میں بھی کام کر لیتے ہیں کہ کیا پتا کام کے دنوں میں کام ملے گا کہ نہیں ملے گا. کیمپس میں تھے، یہ جو ہے ملین ڈالر کا پیکج مل گیا، لیکن چند ہفتوں کے بعد وہ نوکری چھن گئی. فقدر علیہ رزقہ، دولت ملی تو بہت خوش، پالنے والے تیرا شکر، تو نے مجھے نوازا، عزت بخشی، اور جب چھن گئی نوکری، فقدار علیہ رزقہ، تو کہتا ربی اہانن، میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ اہل دنیا ہیں جو دولت کو عزت اور غربت کو ذلت سمجھتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے نہ دولت عزت ہے نہ غربت ذلت، دونوں امتحان ہے. خوشی پیپر دیکھ کر کے نہیں منائی جاتی ہے، خوشی کب منائی جاتی ہے؟ جب امتحان میں پاس ہو جائیں تب. جو پیپر دینے گیا ہے، امتحان دینے گیا، اس کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ پیپر کس کاغذ پہ چھپ کر کے آیا ہے، کاہی کاغذ پہ ہے یا آرٹ پیپر پہ، کلرڈ پرنٹنگ ہے یا معمولی سی پرنٹنگ ہے، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لکھا ہے اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر جواب آتا ہے، اگر امتحان صحیح طریقے سے گزر گیا، امتحان میں پاس ہو گئے تو خوشی منائی جاتی ہے، فیل ہو گئے تو غم منانے کا مقام ہوتا ہے. عزیزو، اللہ نے دولت دی ہے آزمانے کے لیے، غربت دی ہے آزمانے کے لیے. اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو دولت ملنے کے بعد خوشی منانا، اور اگر غربت میں بھی پاس ہو گئے تب بھی خوشی مناؤ. یہی وجہ ہے کہ جب دولت خدیجہ کو ملی، جب دولت خدیجہ کو ملی، اور جب غربت ابو ذر کو ملی. عزیزو، نہ دولت کو برداشت کرنا آسان ہے، نہ غربت کو تحمل کرنا آسان ہے. دولت کو برداشت کرنے کے لیے خدیجہ کا جگر چاہیے، غربت کو تحمل کرنے کے لیے ابو ذر کا کلیجہ چاہیے. یہ دونوں امتحان ہیں، آزمائش ہے. نہ دولت مل جانے پر اتراؤ، نہ چھن جانے پر افسردہ ہو جاؤ. اسی کو اسلام میں زہد کہا جاتا ہے، یہی زہد ہے. زہد پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا نام تھوڑی ہے، خراب کھانا کھانے کا نام زہد نہیں ہے. زہد لا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ نے دیا ہے اتراؤ نہیں. ولا تیأسوا علی ما فاتکم، اور جو چھن گیا ہے اس کا افسوس مت کرو. عدم وابستگی کا نام زہد ہوا کرتا ہے. اسلام میں دولت معیار فضیلت نہیں ہے، یہ کافروں کا نظریہ ہے. قرآن مجید نے فرعون کی کہانی، پھر وہی کہانی. میں نے عرض کیا کہ قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، مگر 1200 کہانیاں قرآن میں ہیں. وہ کہے کے لیے، ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے، سیکھیں ہم اسے. کہانی فقط سننے کے لیے نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے کہانی قرآن کی. قرآن کتاب ہدایت ہے. فرعون کا قصہ نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ ہدایت کے لیے آئے ہیں فرعون کے سامنے، تو فرعون موسیٰ کی ہدایت کو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ نہ ماننے کا ایک ریزن یہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے، موسیٰ غریب ہے. نادا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر والانہار التی تجری من تحتی. اے میری قوم، یہ بتاؤ کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ ظاہر سے بات ہے، کس میں ہمت ہے کہ نہیں آپ کا نہیں ہے؟ سوال بیکار کا سوال ہے نا. کس میں ہمت ہے کہ کہے کہ میرا آپ کا نہیں ہے؟ جو کہے گا نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہو جائے گا. کیا یہ مصر کا ملک پورا میرا نہیں ہے؟ یہ نیل کی نہر وغیرہ جو بحری، کیا میری جو ہے پراپرٹی نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولت ہے میرے پاس، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کو دیکھو، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ یا قوم الیس لی ملک مصر والانہار التی تجری من تحتی ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین ولا یکاد یبین. کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ یہ جو ایک پست خاندان سے تعلق رکھتا ہے، غریب بے نوا، اس سے بہتر میں نہیں ہوں؟ اس کو تو ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آتی. دولت کا گھمنڈ جب ہو جاتا ہے نا، بات کرنا تو انہی کو آتا ہے نا، بقیہ تو سب گونگے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. تو اس کو تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا ہے. دولت میرے پاس ہے، میں اس سے افضل نہیں ہوں. جو افضل ہے نبی تو وہ ہوگا نا، مفضول تو نبی نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ کو اسے نبی بنانا ہی ہوتا، فلولا القیا علیہ اسورۃ من ذہب، اگر اللہ اسے نبی بنانا ہی چاہتا تو اللہ اس کے اوپر سونے کے کنگن اور سونے کے کڑے نادل کر دیتا. نہیں دیا، کچھ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ نبی نہیں ہے. یعنی جہاں دولت ہے وہاں حق ہے، جہاں غربت ہے وہاں حق نہیں ہے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ کافروں کا نظریہ ہے کہ نبی دولت مند کو ہونا چاہیے تھا. جب باری خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی ہے, یہاں بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ لما جاءہم الحق, جب حق سامنے آ گیا, کفار کے حق سامنے آشکار ہو گیا, اب جواب ان سے نہیں بن پڑ رہا ہے. جو دلائل پیغمبر نے پیش کیے, ظاہر سی بات ہے کوئی نبی استدلال سے کام نہیں لیتا تھا, ہمیشہ عقل سے کام لیتا تھا, وہ باتیں کرتا تھا جو عقل کو پسند آ رہی ہیں. عقل کی بات کر رہا ہوں, ہوائے نفس کی نہیں. جتنی بھی تعلیمات اسلام ہیں سب یہ جو ہے مطابق عقل ہیں, خواہشات نفس کے خلاف ہیں مگر عقل کے عین مطابق ہیں. لما جاءہم الحق, جب ان کے سامنے حق آ گیا, قالوا هذا سحر, یہ تو جادو ہے, وانا به کافرون, ہم اسے نہیں مانتے. اب وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی دلیل کیا ہے. لولا, قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم, اگر قرآن کو نازل ہی ہونا تھا, اگر قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ کی کتاب ایک یتیم کے اوپر کیوں نازل ہوتی, ایک توحید دست کے اوپر, ایک غریب کے اوپر کیوں نازل ہوتی؟ اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہی ہوتا, قرآن نازل ہی کرنا ہوتا تو دو آبادیاں ہماری ہیں, ایک کا نام مکہ ہے, ایک کا نام طائف ہے, دونوں میں دو بڑی بڑی شخصیتیں, مالدار شخصیتیں پائی جاتی ہیں. یہ جو ہے ولید ابن مغیرہ مکے میں رہتا ہے, عروہ ابن مسعود ثقفی طائف میں رہتے, اللہ کو نبی ہی بنانا تھا کہ آدمیوں کی کمی تھی, ولید کو بنا دیتا, عروہ کو بنا دیتا, ان کے ہاں دولت کے انبار لگے ہوئے, ایک یتیم کو تو نبی نہ بناتا. ذہنیت دیکھ رہے ہیں کیا ہے, مینٹلٹی کیا ہے, کفر کی ذہنیت ہے. یہ دولت کو معیار قرار دینا یہ کفر کی ذہنیت ہے, اسلام کی ذہنیت نہیں ہے. خدا اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے لقد آتیناک السبع من المثانی والقرآن العظیم ولا تمدن عینیک ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو سورہ حمد عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا, ہم نے آپ کو مادی دولت تو نہیں دی ہے مگر قرآن جیسی مانوی دولت آپ کو دی ہے. میرے حبیب, ان کی جو ان کے پاس جو مادی دولت ہم نے انہیں دی ہے, ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیے, یہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہیں. اور اگر یہ دولت والے, دولت کے پجاری اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ کو غمزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ان مومنوں کی طرف دھیان دیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں چاہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. واخفض جناحک للمؤمنین, مومنوں کے سامنے آپ تواضع اور انکسار کے ساتھ پیش آئیں. یہ غریب ہیں, ان کے پاس مال دنیا نہیں ہے, دولت دنیا نہیں ہے, مگر یہ دولت ایمان سے مالا مال ہیں. ان کا احترام کیجئے, ان کا احترام مت کیجئے. مباحلہ کے موقع پر, مباحلہ سے پہلے جب آئے تھے عیسائی نمائندے پیغمبر کے پاس, تو سج دھج کے آئے تھے نا, زیورات سے لد کے آئے تھے. خیال یہی تھا نا کہ دولت دیکھ کر کے پیغمبر مروب ہو جائیں گے, اتنی تو ان کی دولت ہے بھی نہیں. دولت مند بس جو ہوتا ہمارے یہاں عام طور سے, وہ بھی سوچ رہے تھے, تو غلط نہیں سوچ رہے تھے, جو عام طور سے ہے, بس وہ خدائی فکر کو بھولے ہوئے تھے. سج دھج کے پیغمبر کے پاس جب آئے, پیغمبر نے نگاہ اٹھائے کو دیکھا بھی, رخ بھی نہیں کیا. ہاں بہت پریشان, خود ہی بلایا ہے, ہم نے بڑا اخلاق سنا تھا ان کا, تو بڑے بد اخلاق آدمی ہے, بات بھی نہیں کر رہے ہیں. اب ان کے دروازے پر, ان کے دروازے پر, ان کے ہر جگہ جا رہے, بھائی وجہ کیا ہے؟ مگر وجہ بتائے کون؟ جو مزاج پیغمبر سے آشنا ہے وجہ وہی بتا سکتا ہے. آخر میں کہا کہ تمہیں وجہ کہیں نہیں ملے گی, وجہ جاننا چاہتے ہو, مزاج شناس پیغمبر علی کے در پہ جاؤ, ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر, علی تمہیں بتائیں گے, علی تمہیں بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے. آئے مشکل کشا کے دروازے پر, بھائی وجہ کیا ہے؟ کہا تم کس سے ملنے آئے ہو؟ ملنے تم کس سے آئے ہو, نبی سے یا بادشاہ سے؟ نبی سے ملنے آئے ہو یا بادشاہ سے ملنے آئے ہو؟ اگر تم نبی سے ملنے آئے ہو تو یہ کیا پہن کر کے آئے ہو؟ نبی کے یہاں دولت دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کے یہاں تقوی کی ویلیو ہے، ایمان کی ویلیو ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ اتارا، اتارنے کے بعد جب سمپل سادہ لباس پہن کر کے آئے، اب نبی ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. پہلے ہی دن نبی نے اس دروازے کو بند کر دینا چاہا کہ دولت کو کبھی وجہ عزت برتری مت سمجھنا. ہوا کرے دولت یزید کے پاس، یزید کے پاس اگر دولت ہے تو کیا مطلب؟ ظاہر سی بات صدر اسلام میں تھوڑے سے جو ہے یہ جو مسلمان کم تھے نا، تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا دائرہ ہمارا بڑھے. آپ کے سینٹر میں اگر کم لوگ آتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ اور لوگ آئیں، ہوتا ہے نا. اگر ہم تھوڑے یہاں پہ شیعہ مومنین ہیں تو خواہش ہوتی ہے نا جتنا ہو سکے، اگر کوئی ایک اضافہ ہو جاتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے. سینٹر میں اعلان ہو فلاں صاحب جو ہیں وہ شیعہ محب اہل بیت بن گئے ہیں، فوراً صلوات پڑھتے ہیں لوگ نا خوشی سے، تو خوشی اچھا لگتا ہے نا. ہاں اگر آپ کی اکثریت ہے، ایک آئے جائے کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، تو صدر اسلام ہے، ابتدائی دور ہے، مسلمانوں کی کوشش بھی ہے کہ کسی طریقے سے اپنا دائرہ بڑھائیں، تعداد بڑھے. البتہ خدا کو یا اسلام کو اس کی کبھی فکر نہیں رہی کہ ہماری تعداد بڑھے، کبھی بھی تعداد بڑھانے کی فکر نہیں رہی، ہمیشہ کوالٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر رہی ہے. گنتی نہیں گننا ہے، گنتی نہیں گننا ہے، ہمیں کیفیت دیکھنا ہے، کوالٹی چاہیے. تو کوشش کرتے تھے، خصوصاً یہ کہ مالدار لوگ، بڑے طاقتور لوگ اگر آ جائیں تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی نا. اب بیچارے مسلمان ادھر سے ادھر سے کچھ پھانس پھانس کے لاتے تھے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو پیغمبر کے پاس کہ آئیں یا پیغمبر سے بات کریں، کسی طرح یہ بھی مسلمان ہو جائے تو ہماری طاقت بڑھے گی. کچھ مالداروں کو لے کر کے کچھ مسلمان پیغمبر کے پاس آئے، حضور سے بات چیت چل رہی ہے اور ان کو بڑا یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ مسلمان ہو جائے، ان کا نام بدل جائے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، نام کے صحیح مسلمان ہو جائے، ہمارے یہ جو ہے ووٹر لسٹ میں تعداد تو بڑھ جائے گی، ایک ووٹ ہمارا بڑھ جائے گا. پیغمبر سے بات چیت کر رہے تھے، کہنے میں رسول کا ایک صحابی نابینا بھی ہے، عبداللہ ابن مکتوم. اب انہیں کیا پتا کون بیٹھا ہوا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو حسب معمول جیسے آتے تھے، سادے سے آدمی بےچارے کو، معمولی سے آدمی، اور آنے کے بعد بہت زیادہ وہ تراش خراش والے آدمی بھی نہیں تھے. آئے سیدھے سیدھے آتے ہی ساتھ، یا رسول اللہ علمنی، یا رسول اللہ علمنی، اللہ کے رسول ہمیں سکھائیے، ہمیں تعلیم دیجئے. اب یہ جو لائے تھے مسلمان ان لوگوں کو، انہوں نے دیکھا کہ اس بوسیدہ کپڑا پہنے والے کو اگر یہ دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے، ایسے ہی لوگ رہتے ہیں پیغمبر کے پاس، یہ تو ایسے لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہتے ہیں، ان کے قریب ایک اگر کوئی غریب بیٹھ جائے تو فوراً کھسک جاتے، ڈرتے ہیں کہ غربت اس کی ان کو لگ جائے، یا ان کی دولت کہیں اس کے پاس نہ چلی جائے. یہ تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہائی سوسائٹی والے لوگ ہیں، انہی کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، غریبوں میں کبھی آ بھی جائیں گے تو ناک پر رومال کر کے، یہ تو وہ لوگ ہیں، ابھی یہ اس کو دیکھیں گے تو یہ تو چلے جائیں گے، اتنی مشکل سے لے کر کے آئے ہیں، یہ جو ہے بدک جائیں گے. انہوں نے بڑا برا سا منہ بنایا، عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھ کے منہ گھما لیا، کہاں سے آ گئے. قرآن کا سورہ نازل ہو گیا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، منہ بنایا، منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اندھا آیا تھا، غریب آیا تھا، جس کے بعد دولت نہ تھی وہ آ گیا. ما یدریک لعلہ یتزکا، تمہیں خبر کیا ہے، یہی غریب ممکن ہے اس کا نفس جو ہے وہ تزکیہ ہو جائے، پاکیزہ نفس ہو جائے. تمہیں حق کیا تھا، لعلہ یتزکا او یتذکر فتنفعہ الذکرا، یا اس کا بھی تزکیہ ہو جائے، یا اسے حقائق کی یاد آ جائے، اور یہ حقائق کا یاد آنا اس کے لیے مفید اور فائدہ بخش ہو جائے. تو نے منہ بنا لیا. اما من استغنا فانت له تصدى، یہ غریب آیا تو منہ موڑ لیا، اور دولت مند جب آتا ہے تو سروپا اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری اس کو توجہ دی جاتی ہے. یہ مت کہو گے اگر اس کو توجہ نہ دیں گے تو یہ بھاگ جائے گا، بھاگ جائے تو بھاگ جائے. ما عليك الا يزكى، اس کے تزکیے نفس کے تم ٹھیکے دار نہیں ہو، تم ذمہ دار نہیں ہو. اگر واقعاً نفس پاکیزہ بنانا چاہتا ہے تو اسے پہلے دولت کے جال سے باہر نکلنا پڑے گا، دولت کی غلامی اور بندگی کو چھوڑ کر کے اللہ کی بندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو دولت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس سے کیا توقع، کیا امید رکھیں گے؟ وَأَمَّا اِذَا جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَا يَخْشَى، جب غریب دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فَأَمَّا أَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، کلا ہرگز نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، قرآن ایک یاداوری کی کتاب ہے، ہر ایک کو حق ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا۔ دولت مند چاہتا ہے وہ فائدہ اٹھائے، غریب چاہتا ہے وہ فائدہ اٹھائے، جو فائدہ اٹھا لے گا وہی لائق احترام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ دولت کا نہیں ہے، یزید کی بیعت کر لیجئے، چھوڑیے، اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیے، کیوں؟ لوگ اس کے ساتھ ہیں، یزید کی بیعت کر لیے، کیوں؟ دولت اس کے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے۔ نہ لوگوں کا ہونا عوامی سپورٹ حق ہونے کا سبب بن سکتا ہے، نہ دولت کا ہونا کسی کے حق ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ تیسری چیز جو عبداللہ ابن عمر پیش کرتے ہیں، تیسری اور چوتھی تقریباً ایک ہی وجہ میں آ جاتی ہے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، یزید کے دل میں تو پہلے ہی سے آپ کا کینہ ہے، نفرت تو پہلے ہی سے ہے نا، بدر احد کی یادیں ابھی بھول تو نہیں گئے ہیں، وہ زخم تازہ ہے، ابھی زخم تازہ ہے، ابھی دادی کی تعلیمات دھولی تھوڑی ہے، حمزہ کے ساتھ جو سلوک ہندہ نے کیا ہے سب تازہ ہے، ابھی ان کے دلوں میں کینہ ہے، ان کے دلوں میں نفرت ہے، تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ اگر بیعت نہ کریں گے، باہر نکل جائیں گے مدینے، تو بہانہ مل جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ خود پیغمبر سے خبر بھی سنی ہے آپ کی شہادت کے سلسلے میں، اگر آپ عراق گئے نہیں کہ آپ کی شہادت ہوئی، گویا یہاں پر امام کو ڈرایا جا رہا ہے موت سے، دونوں چیزیں مل کے ایک ہی بن جاتی ہیں۔ پہلی مقام پر دلیل کیا ہے؟ لوگ یزید کے ساتھ ہیں۔ دوسری جگہ پہ دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس دولت ہے۔ تیسری، موت کا خوف۔ یہ تینوں باتیں آج بھی تو سمجھائی جاتی ہیں۔ عرض کیا کہ کربلا تاریخ نہیں ہے، کربلا تاریخ نہیں، ایک چیز آئی گئی گزر گئی، آج بھی کربلا ہے، آج بھی کربلا ہے، آج بھی امتحان ہے، آج بھی حق و باطل کا معرکہ ہے، آج بھی ہمارے دو مرحلے ہیں، ایک موت سے پہلے کا ہے، ایک موت کے بعد کا ہے. موت کے پہلے کی زندگی وقتی ہے، عارضی ہے، تیاری کی زندگی ہے، تمہیدی زندگی ہے. موت کے بعد کی زندگی اصلی زندگی ہے. موت دونوں زندگیوں کو جوڑنے کے لیے پل کا نام ہے. ایک پل ہے جو دونوں زندگیوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. یہ پل کا لفظ پیغمبر نے بھی بیان کیا ہے، پل کا لفظ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے. موت سے کیا ڈرا رہے ہو بھائی ابن عمر؟ موت سے ڈرا رہے ہو؟ مولا عاشور کے دن جنگ شروع ہوئی فرماتے ہیں، صبرن بن الکرام مل موت الا القنطرہ تعبروا بكم عن البعوث والذراء الى الجنان الواسعه والنعيم الدائم. اے فرزندان کرامت، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو. موت تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ موت نہیں ہے مگر ایک پل. موت تمہارے لیے پل. ابھی تم یہاں پر ہو، ابھی تم پیاسے ہو، ابھی تمہارے بدن پہ زخم لگ رہے، تم بھوکے ہو، محاصرے میں ہو، اقلیت میں ہو، لیکن موت آتی ہی معلوم کیا ہے؟ موت ایک پل ہے جو تمہیں مشکلوں سے نکال کے، مشکلوں سے نجات دے کر کے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں تک پہنچا دے گی. یہ موت وہ پل ہے جو تمہیں وسیع جنت تک پہنچا دے گی. پھر ڈر کاہے کا ہے؟ مولا فرماتے ایوکم یکرہو ان ینتقل من السجن الی القصر. کون سا ایسا انسان ہے جسے بتایا جائے کہ آپ کو قید خانے سے نکال کے محل میں لے جایا جا رہا ہے اور اسے پریشانی ہو؟ کسی کو ناپسند ہے کہ قید خانے سے نکال کے محل میں اسے یہ جو ہے پہنچا دیا جائے؟ تمہارے لیے موت ایسی ہی ہے. تمہاری موت تمہیں دنیا کے پریشانی سے بھرے ہوئے قید خانے سے نکال کر کے عیش و آرام کی جنت تک تمہیں پہنچا دے گی. تمہیں کہے کوئی موت کا ڈر؟ تمہیں موت کا کہے کا ڈر؟ موت سے وہ ڈرے جن کے نامہ اعمال سیاہ ہیں، موت سے وہ ڈرے جنہوں نے بشریت کے ساتھ خیانت کی ہے، موت سے وہ ڈرے جنہوں نے انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، موت سے وہ ڈرے جن کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگین ہیں، موت سے وہ ڈرے جنہوں نے اللہ کی معصیت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی، انہیں موت کا کاہے کا خوف. ان کی نگاہ میں تو موت وہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے موت کے بارے میں کہ موت ہمارے لیے ایسے ہی ہے گویا ایک صحرا میں اندھیری رات میں اپنا آزوکا جس میں 1000 لوگ ہیں.
یہ تو ابتدائی چیز ہے, چھوٹا سا لشکر ہے.
یہ تو یہ جو ہے مقدمت الجیش ہے, اصلی فوج تو آنا باقی ہے, ابھی وہ ہزاروں ہزار لوگ ہیں. کہاں آپ جا رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے اپنا یہ موقف. امام حسین نے اس وقت دو شعر پڑھا جو آپ کا شعر نہیں ہے. یہ صدر اسلام میں ایک مجاہد جب جہاد کے لیے جا رہا تھا, اس کے چچازاد بھائی نے اس کو روکا تھا کہ مت جاؤ, اور ڈرایا تھا موت سے, مر جاؤ گے تو کیا ہوگا, تمہارے گھر کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. وہی سارے جو خوف ہم لوگوں کے ذہن میں بھرے ہوئے ہیں, جس کی بنا پر ہم حق کا ساتھ دینے کو کبھی تیار نہیں ہوتے ہیں, ہمیشہ باطل کے قدموں سے چمٹے رہتے, جانتے ہوئے بھی کہ باطل ہے. یہی سب چیزیں تو ہیں نا. پھر عرض کر رہا ہوں, کربلا ہمارا علاج ہے, کربلا تاریخ نہیں ہے. کیوں بار بار دہراتے ہیں کربلا؟ تاریخ ہوتی, قصہ ہوتا تو تھک چکے ہوتے اب تک. ہمیشہ ہمیں ایک نیا پیغام ملتا ہے, نیا میسج ملتا ہے, نیا درس ملتا ہے کربلا سے. امام نے, اس مجاہد نے جو اپنے بھائی کو جواب دیا تھا, اس شعر کو پڑھا. جب اس کو بھائی نے روکا, اس کے بھائی کو جب نے روکا تو اس نے جواب دیا, سَأُمْزِي وَمَا بِالْمَوْتِ عَلَى الْفَتَى عَارٌ لَوْ نَوَى الْحَقُّ وَلَجَاهَدَ مُسْلِمًا. میں ضرور جاؤں گا میدان میں, میں جاؤں گا میدان میں. جوان کے لیے موت اس وقت عیب اور آر کی بات نہیں ہے جب اس کی نیت حق کی مدد کرنا ہو اور جہاد اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہو. ہر جنگ نہیں, ہر جہاد نہیں, طالبان کا جہاد نہیں, القاعدہ کا جہاد نہیں, داعش کا جہاد نہیں, جہاں مقصد ہوائے نفس ہے وہ نہیں, وہاں جہاں مقصد حق ہے, خدمت انسانیت ہے, خدمت حق ہے, احیاء حق ہے, اللہ کے فرمان کی تعمیل جہاں ہے وہاں کی بات ہے. کوئی موت کوئی عیب نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اقدم نفسی ولا اريد بقاءها, میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر کے آ جا رہا ہوں, اپنی جان کو ہتھیلی, اور اس جان کو مجھے بچانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. اب ظاہر سے بات ہے, میدان میں جاؤں گا, دو میں سے ایک ہی کام ہوگا, یا بچ کے آؤں گا یا یہ جو ہے شہید ہو. ان عشتو لا ماندوم, اگر بچ گیا, زندہ رہ گیا, تو مجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کہ رسول نصرت کے لیے پکار رہے تھے, ہم موت کے ڈر سے اپنے گھر میں بیٹھے رہے. شرمندگی انہیں ہوگی جو میدان میں جانے کے بجائے گھروں میں چھپے بیٹھے رہے. وَإِن مِتُّو وَإِن آمُتُّو, اور اگر میں مر گیا, اگر شہادت نصیب ہو گئی, لَمْ أُلَمْ, تو میری سرزنش کوئی نہیں کرے گا کہ شہید کیوں ہو گیا. شہید کے اوپر سب فخر کرتے ہیں, کوئی شہید پر انگلی نہیں اٹھاتا ہے. اگر بچ گیا تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی, اور اگر میں شہید ہو گیا تو کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھائے گا, سب فخر کریں گے, افتخار کریں گے. اسی شعر کو امام نے حر کے مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، موت کے وقت پڑھا جاتا ہے. جیسے ہی یہ جملہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کے کان تک پہنچا، پہچانے علی اکبر کو، جو مزاج حسین کا ہے وہی مزاج علی اکبر کا ہے. عمر کم سہی، 18 برس کی عمر سہی، فوراً بابا کے پاس ہے، بابا یہ جملہ برحق تو ہے مگر اس وقت کہنے کا سبب کیا تھا؟ کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے. ایک سوال صرف کرتے تھے علی اکبر، بابا اولسنا علی الحق، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیونکہ عزیزو زندگی بہت پیاری ہے مگر اسی وقت تک جب تک زندگی حق کے کام آ جائے. موت اگر حق پہ آ رہی ہے تو یہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت نعمت ہے، یہ جو ہے مصیبت نہیں ہے. اولسنا علی الحق، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مام نے کہا کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. اس وقت جناب علی اکبر فرماتے ہیں اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہی نہیں ہے موت کی، کل آئے آ جائے، جب آنی ہے آ جائے، اگر حق پر موت آتی ہے. اذن لا نبالی بالموت. قافلہ کربلا پہنچ گیا، اب جو کچھ کہا ہے اس کا عملی وقت آ گیا ہے نا، عملی ثبوت اس کا دینا ہے جو اب تک زبان سے کہا گیا ہے. عزیزو کربلا میں جو شہید بھی میدان میں جانا چاہتا تھا حسین کے پاس پہلے آتا تھا اجازت کے لیے. حسین نے کسی شہید کو آسانی سے اجازت نہیں دی ہے، وہ خود قربان ہونا چاہ رہا ہے، بالکل دنیا کے برعکس ہے. دنیا کے لیڈران چاہتے ہیں کہ لوگ جائیں مریں، ارے ہے کوئی میدان میں جانے والا پیغم؟ یہاں الٹا معاملہ ہے امام حسین کیا، لوگ قربان ہونا چاہتے ہیں امام روک رہے ہیں، لوگ قربان ہونا چاہتے ہیں امام روک رہے ہیں. کل میں نے تذکیہ کیا تھا جناب جناب اونو محمد کا، جب آئے تھے ماموں کے پاس اجازت کے لیے، کیا حسین نے آسانی سے اجازت دے دی؟ جب تک ماں کو سفارش کے لیے لے کر کے نہ آئے، جب تک زینب نے بھیا سے سفارش نہیں کی ہے، تب تک حسین نے انو محمد کو اجازت نہ دی. کیا قاسم کو آسانی سے اجازت مل گئی؟ کل سنیں گے تذکرہ جناب قاسم کا، آسانی سے اجازت مل گئی. مقاتل کے جملے یہی ہیں نا، قاسم کبھی حسین کا ہاتھ چومتے تھے، کبھی پیروں کو چومتے تھے، آقا اجازت دے دیجئے، مگر حسین اجازت نہیں دیتے تھے کہ قاسم ایک گوشے میں جا کر کے رونے لگے، ہائے میری قسمت، میرا بابا بھی نہیں ہے جو میری سفارش کر دیتا. یا انہ محمد کی سفارش تو پھوپھی زینب نے کر دی، میری سفارش کون کرے گا؟ جب وصیت نامہ لے کر کے بابا کا آئے ہیں تب حسین نے اجازت دی ہے. عزیز و حسین کو شہداء کربلا میں ہر رحم کھا. علی اکبر بہن سکینہ آگے بڑھ کے اے بھیا علی اکبر. ارے جو میدان میں گیا پلٹ کے نہ آیا. بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ واہ علی اکبر واہ حسینہ.